یہ اشعار حضرت طائب صاحب تمام و تمام کے ہیں. میرے دل میں ایسا غم ہے, میرے دل میں ایسا غم ہے کہ میری خوشی نہ پوچھو. میرے دل میں ایسا غم ہے کہ میری خوشی نہ پوچھو. میں جو مر کے جی رہا ہوں میری زندگی نہ پوچھو. میں جو مر کے جی رہا ہوں تو وہ زندگی نہ پوچھو. میرے دل میں ایسا غم ہے, میرے دل میں ایسا غم ہے کہ میری خوشی نہ پوچھو. میں جو مر کے جی رہا ہوں تو وہ زندگی نہ پوچھو. میں جو مر کے جی رہا ہوں تو وہ زندگی نہ پوچھو. ابھی ہم ہیں آر غم ہے, ابھی ہم ہیں آر غم ہے, ابھی وہ ہے آر خوشی ہے. ابھی ہم ہیں آر غم ہے, ابھی وہ ہے آر خوشی ہے. تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے بے خودی نہ پوچھو. تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے بے خودی نہ پوچھو. ابھی ہم ہیں آر غم ہے, ابھی وہ ہے آر خوشی ہے. تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے بے خودی نہ پوچھو. تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے بے خودی نہ پوچھو. مجھے بس خبر ہے اس کی جو ہے باخبر مجھ سے. مجھے بس خبر ہے اس کی جو ہے باخبر مجھ سے. میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگہی نہ پوچھو. میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگہی نہ پوچھو. میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگہی نہ پوچھو. میں جو مر کے جی رہا ہوں میری زندگی نہ پوچھو. مجھے بس خبر ہے اس کی جو ہے باخبر مجھ سے. مجھے بس خبر ہے اس کی جو باخبر ہے مجھ سے. میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگہی نہ پوچھو. میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگہی نہ پوچھو. میرے ساقی ازل میں مجھے یہ شرف ہے بخشا. میرے ساقی ازل میں مجھے یہ شرف ہے بخشا. میں گدائی بے گدا ہوں میری سروری نہ پوچھو. کدا ہوں میری سروری نہ پوچھو. میرے ساتھی ازل میں مجھے یہ شرف ہے بخشا. میں کدا ہوں میری سروری نہ پوچھو، میں جو مر کے جی رہا ہوں میری زندگی نہ پوچھو۔ کوئی بے ہنر نہیں ہے، کوئی بے ہنر نہیں ہے، کوئی دل بدر نہیں ہے، کوئی بے ہنر نہیں ہے، کوئی دل بدر نہیں ہے، وہ کھلا ہے ہم تائب در مرشدی نہ پوچھو، وہ کھلا ہے ہم تائب در مرشدی نہ پوچھو۔ کوئی بے ہنر نہیں ہے، کوئی بر بدر نہیں ہے، کوئی بے ہنر نہیں ہے، کوئی دل بدر نہیں ہے، وہ کھلا ہے ہم تائب در مرشدی نہ پوچھو، وہ کھلا ہے ہم تائب در مرشدی نہ پوچھو۔ میرے دل میں ایسا غم ہے کہ میری خوشی نہ پوچھو، میں جو مر کے جی رہا ہوں تو وہ زندگی نہ پوچھو۔ مجھے بس خبر ہے اس کی جو ہے باخبر مجھ سے، مجھے بس خبر ہے اس کی جو باخبر ہے مجھ سے۔ میں جہاں سے بے خبر ہوں میری آگ ہی نہ پوچھو۔
ماشاءاللہ، اللہ تعالی جزائے خیر دے، بڑی عمدہ نظم ہے۔ تائب صاحب کا کمال ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا غم ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ خوشی کا کیا پوچھنا۔ تو غم اور خوشی دونوں کو جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے مر کر جی رہا ہوں، عجیب بات ہے، ایک طرف مر رہے ہیں دوسری طرف جی رہے ہیں۔ تو یہ سارے تضادات کا بیان ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک زندگی تو وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں اللہ رب العزت سے بغاوت کر کے، اس کے رسول سے بغاوت کر کے، نافرمانیوں کی زندگی۔ تو جب اس نافرمانی کی زندگی کو موت آ جاتی ہے تو فرما برداری کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں مر رہا ہوں لیکن مر کے اصل میں جی رہا ہوں۔ جو نافرمانی کی موت تھی، جو نافرمانی کی زندگی تھی، اس کو میں نے ختم کر دیا اور اب دوسری زندگی شروع کر رہا ہوں اصل میں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کو زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے کہ غم اگر ہو دنیا کا تو پرواہ نہ کرے، لیکن وہ غم جو اللہ رب العزت کی محبت کا ہے اسے حاصل کرے۔ یہاں کے غم تو یہیں رہ جائیں گے، چاہے کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا۔ آپ نے آج پڑھا ہوگا صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کچھ اداکار تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اخبارات نے سرخی جما دی کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا غمزدہ کر دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو ہنساتے تھے آج اپنے لیے کیا سامان انہوں نے کیا۔ ہماری تو دعا ہے بہرحال جو بھی مسلمان ہیں دنیا سے خاتمہ اسلام پر ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے، اصل جو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں، یعنی اپنی اس سفر کی زیادہ راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدمی تھوڑا سا سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھتا ہے، اگر کسی نے پشاور تک کا سفر کرنا ہے، لاہور تک کا کرنا ہے، تو یقیناً اپنے ساتھ زیادہ راہ ساتھ رکھے گا کہ بھئی میں نے سفر کرنا ہے، واپس آنا ہے، تو جن جن چیزوں کی ضرورت سفر میں پیش آ سکتی ہے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہمیں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے، اس لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ اچھے اعمال، اچھے کام، فرما برداری والی زندگی، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والی زندگی اگر ہمیں حاصل ہے تو یہی وہاں کا زیادہ راہ ہے. ایک بزرگ گزر رہے تھے قبرستان سے، انہوں اچانک ایک قبر پر نظر پڑی، دیکھا کہ ایک صاحب اندر نماز پڑھ رہے، تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا سبحان اللہ. یعنی تعجب کی بات ہے نا کہ ایک مردہ اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی قبر میں، تو تعجب ہوا، زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ چیزیں عبرت کے طور پر دکھا بھی دیتے ہیں. تو وہ شخص جو اندر قبر میں تھا اس نے کہا کہ، بلکہ بعض روایت میں غالباً یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، تو اس پر انہوں نے سبحان اللہ کہا، تو اس نے کہا کہ بھئی ایک سبحان اللہ مجھے دے دے اور جو کچھ اب تک میں نے پڑھا یہ تو لے. اس نے کہا کہ بھئی اس میں اس کی کیا وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ تو دارالعمل ہے نہیں، تم یہاں پر یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی یہاں کوئی شخص آتا ہے، سوال و جواب جب ہوتے ہیں، اگر سوال و جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرشتوں کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ تم اب انتظار کرنا چاہتے ہو قیامت تک، یا کسی اپنے پسندیدہ عمل میں مشغول ہونا چاہتے ہو؟ تو اس کے جو حسب حال ہو، اگر اس کی وہ خواہش کرتا ہے تو اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے. تو اس نے بتایا کہ میں چونکہ زندگی میں قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، قرآن شریف سے مجھے شغف بھی تھا، میں پڑھتا بھی تھا، اس سے جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا مجھے اجازت دی جائے کہ میں قرآن شریف کو پڑھا کروں. تو اس وقت سے اب تک 70,000 قرآن مجید میں ختم کر چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 70,000 تم لے لو اور ایک دفعہ جو سبحان اللہ تم نے کہا ہے یہ مجھے دے دو. اس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، 70,000 قرآن کہاں، اور ایک چلو ایک اور 10 کا مقابلہ بھی ہوتا تو بات ہے، یہاں تو بہت بڑا مقابلہ ہے اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. تو نے کہا پہلے تم مجھے ثواب بخش دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں پہلے تم مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں دوں گا. بہرحال انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ یہ دارالعمل ہے، دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے، یہ تو بلکہ عالم برزخ میں ہوں میں اس وقت، اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ صرف مجھے میری حسب حال اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے خواہش کے مطابق، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب وہ یہیں آگے پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ اس کا کوئی عزیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کوئی صالح ثواب کرے. فرمایا کہ جس طرح مردہ یعنی ڈوبنے والا آدمی جس طریقے سے سہارے کی تلاش کرتا ہے کہ اسے کچھ مل جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے، اسی طریقے سے قبر میں جانے والا آدمی بھی دعاؤں کا متلاشی ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے ہمارے لیے کوئی تحفہ، کوئی دعا کا تحفہ، کوئی صالح ثواب کا تحفہ ہم تک پہنچے. تو بہرحال جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصل جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی تھی جو ہم ایسے ہی گزار کے چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں. بعض اوقات لوگ ہنساتے ہیں نا، لطیفہ سنا دیا کوئی ایسا، ہنسانے کا مقصد یہ اور ہوتا وہ جھوٹ ہے، تو اس جھوٹ پر اس مقصد کے لیے بولنا کہ اس کو ہنسانا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں. الا یہ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو لیکن وہ حکایت پر مبنی کوئی بات ہو تو ایک الگ بات ہے. تو بہرحال زندگی تو اس طریقے سے گزر جاتی، لیکن بات یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس زندگی کو اگر موت آ جائے اور دوسری ایک نئی زندگی شروع ہو یا جو اللہ کی فرما برداری پر مبنی ہو تو وہ اصل حقیقت ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو میں جو مر کے جی رہا ہوں، میری زندگی نہ پوچھو، کہ اللہ نے اب جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی اور اس زندگی کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اب تک جو زندگی تھی وہ ضائع کی اور اب جو میں نے شروع کی ہے وہ اصل حقیقت زندگی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، ایک زندگی، بعض لوگ زندگی ایسی گزار دیتے ہیں 70 سال 80 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کو تیاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دوسری زندگی شروع ہی نہیں کرتے، انہیں اس کی لذت اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھو 60 70 80 سال میں بھی آدمی اپنے آپ کو جوانی محسوس کرتا ہے اور بس گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. مجھ سے کئی لوگ، ایسی عمروں کے لوگ ملے ہیں جو جنہوں نے بیچاروں نے یہ بات مجھ سے کہی خود، کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، بس میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا دعا تو الحمدللہ کرنے والے کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ اپنے لیے خود بھی کیجئے، لیکن جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے گناہوں کو چھوڑنے کا، فکر نہیں کریں گے، اس یہ تو کچھ نہ کچھ فکر ہو گئی اس کی بیچارے کی، ورنہ بعض لوگوں تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس زندگی میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. یہ دارالعمل ہے، یہاں ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب، لیکن جب کوئی مر جائے گا تو 70,000 قرآن پڑھ لو گے تب بھی کوئی ثواب نہیں. اول تو 70,000 قرآن پاک پڑھنے کی بھی نوبت انہیں آئے گی جنہوں نے زندگیوں پڑھا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا وہاں پر یہ نوبت بھی کیوں آئے گی وہاں. تو اس لیے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم یہاں جو زندگی گزار کے جا رہے ہیں، یہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا، اس کا بڑا اجر و ثواب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس سے جب گزرے تو وہاں اتر گئے، اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آگے چلے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے کسی عزیز کی قبر تھی؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پھر آپ نے یہاں 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ان 2 رکعتوں کی قدر کر لو، مرنے کے بعد دل چاہے گا لیکن اجازت نہیں ہوگی، تم حسرت کرو گے کہ کاش کہ ہم یہاں نماز پڑھ لیں، لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر اجازت مل بھی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو اس لیے فرمائی جو 2 رکعتیں ہم زندگی میں پڑھ لیتے ہیں اور آج ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، 2 رکعت بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کی قدر مرنے کے بعد پتہ چلے گی کہ 2 رکعتیں کتنی عظیم سرمایہ تھیں جس کو ہم نے ضائع کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی زندگی قیمتی عطا فرمائی ہے، اس قیمتی زندگی کو ہم چاہیں صرف اس خفانی دنیا پر ختم کر دیں اور چاہیں تو باقی رہنے والی زندگی کا حصہ بنا دیں. تو وہ زندگی جو قیمتی ہے واقعتا حقیقت میں قیمتی ہے، اس وقت قیمتی بنے گی جب ہم قیمتی اعمال میں مشغول ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو بیکار کاموں میں، لایعنی کاموں میں آدمی کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ لایعنی کاموں کو ترک کر دیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کے حسن میں یہ بات ہے کہ ترک ما لا یعنی، کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، یعنی لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، فضولیات الٹی سیدھی باتیں ان کو ترک کر دینا. غالباً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 500,000 حدیثوں میں سے اس حدیث کو نقل فرمایا، چن کر منتخب فرما کر، کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس پر اگر عمل ہو جائے تو آدھے دین پر عمل ہو جاتا ہے. لایعنی باتوں کو ترک کر دینا، اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو آدھے دین پر عمل کر لیا، یہ معمولی بات نہیں. تو لایعنی باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جس لایعنی چیزوں میں مبتلا ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل کام ہے اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لو بھائی کچھ.
شاعر عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات مرالیہ کے ہیں. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا
ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن پا گیا پا گیا وہ بہار وطن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن پا گیا پا گیا وہ بہار وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن ہے یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو ہے یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو ہے یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن ہے یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن لذت ذکر نام خدا ہے چمن بل یقین پائے گا نسبت اولیاء بل یقین پائے گا نسبت اولیاء بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن بل یقین پائے گا نسبت اولیاء بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن لذت ذکر نام خدا ہے چمن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن ہے ضروری گناہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سد وطن، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سد وطن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سد وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوفقا، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوفقا، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوفقا، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوفقا، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوفقا، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، بخش دے روز محشر مجھے ظلم نہیں.
بڑا عجیب مضمون حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا ہے. ایک حدیث کی طرف اصل میں اشارہ ہے اس میں کہ مہاجر کون ہے. ما نہ اللہ عنہ و رسول, اصلی مہاجر وہ ہے جو رک جائے ان چیزوں سے جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا, یعنی گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آ جانا, یہ ہے اصل ہجرت. صرف ترک وطن ہجرت نہیں, ہندوستان کو تو چھوڑ دیا, جس مقصد کے لیے چھوڑا تھا وہ مقصد ہی بھول گئے اور یہاں آ کے اس سے بدتر زندگی میں پڑ گئے, تو کیا ہجرت ہوئی. یقیناً جن لوگوں نے اس وقت ہجرت کی تھی ان کے مقاصد بہت اعلیٰ و عرفا تھے, اللہ تعالیٰ اس کی انہیں جزا دے اور بدلہ دے, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کے ان مقاصد کی لاج نہیں رکھی. آج تک یہ ملک ان مقاصد کے ثمرات سے محروم ہے, اس لیے کہ جو مقاصد تھے وہ یہاں حاصل نہیں ہو سکے. وطن تو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری سرزمینیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں, لیکن اللہ نے یہاں ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, لیکن ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں, اور جو مقاصد تھے ان سے ہم بہت دور چلے گئے. اصل میں اسی مضمون کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل ہجرت جو ہے وہ صرف ترک وطنی نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ گناہوں کو بھی ترک کر دے آدمی, ہے ضروری گناہوں کو بھی, گناہوں کو چھوڑنا, کیونکہ یہ اصل ترک ہجرت ہے. اپنے وطن کو آدمی ترک کرتا ہے لیکن اگر جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. اس لیے اگر گناہ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آ جائیں, یہ اصل میں اللہ رسول کی نظر میں اصل ہجرت کرنے والا یہ شخص. تو بہرحال اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اور ہر شخص اپنے حالات کو خوب جانتا ہے, دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنی اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنا جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور کتنا عام لوگوں سے ڈرتے ہیں. آج آپ جو ہے خوف کی فضا دیکھ رہے ہیں, سب پر تاری ہے ہم پر, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, ورنہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے ڈرتا ہی نہیں. اللہ سے ڈرنے والے کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا, لیکن آج ہم ہر قدم پر ہر ایک سے ڈر رہے ہیں. تو یہ ڈرنا اس لیے ہے کہ ہم نے جب سے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو ہر آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے. اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. یہ یقین بھی تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم یقین والی زندگی گزاریں, اور جب بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو پھر وہی کیفیت ہوگی جو آج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم خود دین پر چلنا نہیں چاہتے, اگر ہم دین پر چلنا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں. ہر آدمی صرف اپنے گھر کو دیکھ لے, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں, ہمارے اپنے گھر میں کتنا دین ہے ہم خود جانتے ہیں, دوسروں سے کیا کہیں, اور کتنی لگن ہے اس کی, اور کتنا ہم خود دین پر چلنا چاہتے ہیں. ذرا سا ہم نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا بس فوراً پھسل جاتے ہیں, اس کے بعد پھر احکام خدا, احکام رسول سب پسے پچھ چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم خود اس میں تھوڑی سی بھی اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ اصل میں ظاہری طور پر تو ہم نے اپنی شکلیں, صورتیں دینداروں جیسی بنائی ہوئی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دین ہونا چاہیے وہ ہم میں ہے نہیں. اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو بھی معاف فرما دے اور حقیقی معنی میں ہمیں دیندار بنا دے. آدمی اگر اپنے آپ کو کامل سمجھتا رہے گا تو سمجھ لیجئے پھر وہ ناقص, ہمیشہ ناقص سمجھے گا تو انشاءاللہ کمال کی طرف پھر چلے گا انشاءاللہ. تو آدمی اپنے آپ کو ناقص سمجھتا رہے, اور یقیناً نقص ہیں ہمارے اندر بہت سارے نقائص, اگر ہم غور کریں گے تو اس میں محسوس بھی ہو جائے گا کہاں کہاں کمی ہم میں پیدا ہو رہی ہے اور کہاں کہاں غلطیاں ہم کر رہے ہیں. تو آدمی جب سوچ و بچار کرتا ہے تو ان غلطیوں کی طرف اس کی توجہ بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان غلطیوں کو دور کرنے کی جستجو بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے, کیونکہ ہم دوسروں کے حالات کو تو نہیں جانتے لیکن اپنے حالات کو ضرور جانتے ہیں. تو جہاں جہاں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال چونکہ ہم انسان ہیں, بحیثیت انسان کی خطا کار بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو مسلسل کرتے رہنا یہ عقل مندی کی بات نہیں. اگر ہو گئی ہے تو اس سے توبہ کریں, استغفار کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے آدمی اپنے گھر کو دیکھتا ہے, اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. تو محبت اور پیار کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں, اور اس کا اہتمام کریں کہ یہ دیکھیں کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بعض عزیز قرابت دار وہ دین پر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ہم خود ہی ہوں, اس لیے اگر خدا نہ کرے وجہ ہم خود ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو سبب ہے وہ سبب دور ہو جائے اور دین کی طرف لوگ آئیں. بعض خواتین کا بعض اوقات فون آتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں جب بعض باتیں وہ بتاتی ہیں, تو اور ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے میں گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے, لیکن جب بات حقیقت پتہ چلتی ہے تو پھر بڑی عجیب سی بات سامنے آتی ہے. یہ خاتون نے فون کیا مجھے, تو انہوں نے اپنے شوہر کی ایک کیفیت کا ذکر کیا, تو میں نے کہا کہ اگر وہ دین سے کچھ نہ کچھ شغف رکھتے ہیں اور کہیں اچھی صحیح مجلس میں جاتے ہیں کسی کی بھی تو میرے پاس بھیج دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جاتے تو ہیں, میں نے کبھی بھیج دیجئے. تو ان سے بہرحال میری بات چیت ہوئی, تو پتہ چلا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی دین سمجھ کے کر رہے تھے, لیکن اس کی وجہ سے ان کی بیوی, ان کی والدہ, ان کے دیگر جو عزیز تھے وہ ان سے کٹ رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ جو کام تو آپ کر رہے ہیں یہ تو دین نہیں ہے. تو الحمدللہ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا, اور غالباً پھر انہوں نے اس کو یعنی اس کا ازالہ کیا. میرے خیال ایک مہینے بعد پھر میرا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم سب جو ہے گھر میں دین کی تعلیم ہوتی جڑ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض اوقات ہم خود سبب بن رہے ہوتے ہیں, ہماری بیوی ہم سے ناراض ہوتی ہے کیسا دیندار آدمی ہے, لیکن چونکہ جس کام کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ہم نے خود کسی عمل کو دین سمجھ لیا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نتیجتاً بیوی کے حقوق تلف ہوتے ہیں, گھر والوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں, اس سے اسے تکلیف ہوتی. اس لیے اس کا بھی احساس کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے ہماری گھر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور یقیناً ساری دنیا کو ہم جب یہ سبق دیتے ہیں اور خود جو ہے اذیت کا سبب بنیں گے تو معاملہ تو پھر بے عملی کی طرف جائے گا. اس لیے اس طرف بہت دھیان دینا چاہیے گھر والوں کی طرف. خاص طور پر لوگ بڑی غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بیوی عطا فرمائی ہے اس کے لیے سمجھ لیجیے کہ اللہ کا فیصلہ یہی. اب ہم اللہ کے فیصلے سے لڑیں گے تو کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں بیوی دے دی, دوسری کیوں نہیں دی, یا اسی پر راضی ہو جاؤ, اور راضی ہو جاؤ گے تو اسی میں فائدہ ہے. راضی ہو جانے میں فائدہ ہے. جب آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو آپ جو بھی مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کہ فیصلہ آسمانوں پر ہوا ہے, تبھی تو آئی ہمارے پاس, ورنہ کیوں آتی. اور جب آسمانوں پر فیصلے ہونے کے نتیجے میں آئیے تو اسے اذیت مت دو بھائی, تکلیف مت دو. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے جو ہے وہ ساری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے, لیکن اگر حقوق ادا نہ کرے شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کا, تو نتیجے تر پھر پریشانیاں انسان کو گھیرتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی طرف آ جائے. بعض اوقات اگر کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اس کو اکیلے میں ہی معلوم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ اپنی غلطیاں بتاتے نہیں, جب بتاتے نہیں ہیں تو اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے آدمی اپنی بیماری بتاتا ہے, اسی طریقے سے بعض ایسی بیماریاں انسان میں ہوتی ہیں جو وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا, لیکن جس سے تعلق ہو اس کو ضرور بتانی چاہیے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, دور ہو جاتی ہیں, اور گھریلو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل اندھیرا ہے اور یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن اپنی قبر کو آدمی یاد کرے کہ قبر میں ایسا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، کوئی روشنی کی رمق نہیں ہوگی، صرف وہاں پر روشنی ہوگی تو اعمال کی ہوگی، اس لیے اچھے اعمال آدمی اپنے ساتھ لے کے جائے تاکہ قبر روشن ہو. اس لیے اس مراقبے میں یہ غور کرنا چاہیے، اپنی قبر کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں کوئی نہ عزیز ہوگا، نہ رشتے دار ہوگا، نہ بیوی ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، تنہا ہم پڑے ہوں گے. یہاں 100 نخرے لوگ ہمارے اٹھاتے ہیں، وہاں کوئی نخرے اٹھانے والا نہ ہوگا اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو بس اعمال ایسی چیز ہیں، اگر نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں تو یقیناً اس سے ہماری قبر روشن ہوگی، ورنہ وہاں پر نہ ہوا ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ روشنی ہوگی. تو آدمی یہ سوچے کہ بس اعمال کی زندگی اگر ہے تو انشاءاللہ وہاں روشنی ہوگی، ورنہ نہیں. آدمی اپنی قبر کا خیال رکھے، انشاءاللہ اس سے آدمی کو فکر پیدا ہوگی تاکہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے، جو اصل مقصود ہے. ورنہ آدمی کیسی بھی زندگی گزار جائے، اس نے بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، روشنیوں میں زندگی گزاری ہو، لیکن اگر اچھے عمل نہیں کیے تو سوچیں کہ بالآخر جانا تو قبر میں ہی ہے، تو وہاں کیسا اندھیرا ہوگا اور کیسی انسان کو مشکل پیش آئے گی. بس یہ اس کا اہتمام کریں، سوچیں، غور کریں اس پر. مراقبے کے آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے جب اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ اپنی قبروں سے ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ دنیا کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی ابتلاء اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے، ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قوت اور توانائی عطا فرما دیجئے، اپنا نام لینے کا ذکر و فکر کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من المتقین، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ نیک ابراروں میں ہمارا شمار فرما، الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، عافیت دار نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اور بیماروں کے احوال کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، اے اللہ بہت سے بیمار ہیں اور ان کی بیماریوں سے آپ خوب واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ اپنے فضل خاص سے صحت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے صحت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے صحت عطا فرما دے، اے اللہ جو روحانی بیماریاں ہیں ہماری وہ بھی دور فرما دے، یا اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے، اے اللہ سارے عوارض کو دور فرما دیجئے، اے اللہ سر کے باروں کو سے لے کر پیروں کے ناخون تک اے اللہ ساری بیماریاں ہماری ختم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دار نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ اپنے نیک بندوں سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے احباب نے دوستوں نے، اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے، اے اللہ بہت سے لوگ جو اگر ہم سے ملتے تو ضرور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ مختلف قسم کے عذاب جو اس وقت ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے، اے اللہ چوری سے ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تاوان سے اور دیگر عذابوں سے اللہ جو اس وقت جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی ذات کا ڈر اور خوف نصیب فرما، اپنے ماں سوا سے ہمیں بے نیاز فرما دے، یا اللہ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے، یا اللہ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما اور کرم فرما، اے اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، نفلی عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو جائز حاجتیں انہیں پورا فرما دے، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کی دور فرما دے، جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کی دور فرما دے، اے اللہ مشکلات کو حل فرما دے، مسائل کو دور فرما دے، اے اللہ خوشی ہماری زندگی عطا فرما، اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نان سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ بچی ہیں تو ان کے بھی رشتے کرا دیجئے، اے اللہ نوجوان ہیں تو ان کو بھی نیک بیویاں عطا فرما دیجئے، الہ العالمین جو بیویوں والے ہیں یا اللہ انہیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین گھروں میں ہمارے سکھ چین نصیب فرما دے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ خوشگوار زندگیاں میں عطا فرما، ہر قسم کی انبن سے، ناچاکی سے، لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز اقارب کے درمیان محبت پیدا فرما دے. ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے. اے اللہ جن عزیزوں کے حقوق اب تک ہم ادا نہیں کر سکے، اپنے فضل و کرم سے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں. ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.